بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آج گفتگو کا آغاز امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے کرتا ہوں. اپنے مختلف عمراء کو انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتجهزوا للعرض الاکبر. قبل اس کے کہ آخرت میں تمہارا حساب لیا جائے، دنیا میں اپنا حساب لے لو، اپنا حساب کرتے رہو، اپنے شب و روز کے تصرفات کو جانچتے رہو. وزنوها قبل ان توزنوا، اور قبل اس کے کہ روز قیامت تمہیں تولا جائے، آج اپنے آپ کو تول کے دیکھ لو کہ تم کتنے پانی میں ہو. جہاز العرض الاکبر، اور عرض اکبر کی تیاری کرو. عرض اکبر سب سے بڑی پیشی اللہ کے سامنے، اس کی تیاری کرو. تمہاری نظریں آخرت پر مرکوز رہنی چاہیے، یہ خیال ہمیشہ دامنگیر رہنی چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے جب اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو فریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا، جس پر آسمان و زمین کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے. تمہارے دلوں میں جو بات، جو سوچ آتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. اسے ظاہر کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لیے تیاری کرو، اعمال صالحہ کا ایسا ذخیرہ تیار کر لو جو اس دن تمہارے کام آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی طال عمره وحسن عمله، جس شخص کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو. صرف عمر کی طوالت کافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا بلغ رجل الستین اعذر اللہ الیہ، جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی عذر ختم کر دیتا ہے. اگر 60 سال کی عمر میں بھی اس کی وہی روٹین رہتی ہے جو جوانی میں، وہی گناہ، وہی معصیتیں، اور وہی دنیا کی خاطر پسینہ بہانا، اب بھی وہ کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کے تمام عذر ختم کر دیتا ہے. پھر کوئی عذر قابل قبول نہیں، پر ایسا شخص سزا کا مستحق ہے.
امیر المومنین کی یہ تینوں باتیں بڑی قابل غور ایک بڑی عظیم نصیحت ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو, قبل اس کے کہ آخرت میں تمہارا حساب لیا جائے, تمہارا اپنا حساب خود کیوں نہیں لے لیتے, تمہاری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے, یہ کہاں گزری, کس طرح گزری, کیا تم نہیں جانتے. القیس من دان نفسہ وارد لما بعد الموت, عاقل تو وہ ہے, دانا تو وہ ہے جو اپنا حساب لے اور حساب لینے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکالے کہ ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئے. حساب لینے کے بعد نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ وہی استقرار اور وہی تعلق برقرار رہے, معصیتوں کی زندگی میں کوئی انقلاب نہ آئے, نہیں, آخرت کی تیاری اور ایسے عمل جو موت کے بعد کام آئیں گے وہ شروع کر دیے جائیں, کیونکہ حساب سے کوئی فرار نہیں. اللہ تعالیٰ کے حساب سے قیامت کے دن کوئی مفر نہیں ہوگا, باقاعدہ اللہ کے فرشتے ہر انسان پر مامور ہوں گے, جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے, جو پیدا اس لیے کیے گئے کہ اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش کرے, اس کو بھی حساب کی تیاری اور اپنے اعمال پر نگاہ رکھنا یہ ضروری ہے. بزنوا قبل ان توزنوا, اور اس دن جو تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو آج تم تول لو, اپنے آپ کو پرکھ لو, اپنا وزن کر لو, اور ایسے اعمال کی جستجو کرو, ایسے اعمال کی طلب کرو جو یہاں بھاری ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, افضل شیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن, اللہ کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز بندے کے اخلاق ہے, اس کی زبان کے میٹھے بول ہیں, اس کا اللہ کے مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے. وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, غدر نہیں کرتا, کسی کی غیبت نہیں کرتا, گالی گلوچ نہیں کرتا. الحیم اللین السہل, بڑا نرم خو ہوتا ہے, بڑا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کے گناہ بھی آئیں گے تو اللہ فرمائے گا کام یتجاب المعصر, یہ دنیا میں وہ کام کرتا تھا جو میرے لائق ہے, یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, یہ تن بستوں پر سختی اور جبر نہیں کرتا تھا, اسے معاف کر دو. تو ایسے عمل جو اللہ کے میزان میں واقعات بھاری ہو, جیسے عقیدے کی اصلاح, توحید, توحید تو بنیاد اور اساس ہے, حدیث بتاتا اس کی دلیل ہے, معصیتوں کے 99 دفتر لانے والا اپنی کامیابی سے بالکل مایوس ہو چکا ہوگا, کہیں اس کی کوئی نیکی دکھائی نہیں دے رہی. اللہ مشہد الخلائق اللہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ انظروا هل له من حسنا, دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے. صحیح صاحب بتا قطن صغیرہ, ایک چھوٹی سی پرچی پیش کی جائے گی کہ یہ اس کی نیکی. جب وہ ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر دیکھے گا اور مقابلے میں نیکی کی ایک ہی پرچی, جنابی دل بھائی نے صبور, وہ اپنی بربادی کو پکارے گا کہ اب تو میں برباد ہو گیا. عین البتاخت من السجلات, یہ چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کر سکتی. اللہ فرمائے گا وزن کرو, تولو, یہ حساب ایسا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا, من یعمل مثقال ذرۃ شر یرا, ایک ذرے کے برابر نیکی ہے وہ بھی سامنے آئے گی, وہ بھی درد ہے اسے بھی تولا جائے گا, اور ایک ذرے کے برابر گناہ ہے تو اس کا بھی وزن ہوگا, وہ بھی تحریر ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ معراج کے موقع پر میں نے بندوں کی معصیتوں اور ان کی نیکیوں کے دفتر دیکھے, نمونہ ملاحظہ کیا, مجھے بندوں کی نیکیوں میں وہ نیکی بھی دکھائی دی کہ وہ چلا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, راستے میں کوئی پتھر دیکھا, چلتے چلتے ٹھوکر مار کر ایک طرف کر دیا. فرمایا کہ یہ نیکی بھی درج تھی, چھوٹے چھوٹے گناہ بھی درج ہوں گے. کہ مجرم قیامت کے دن کہے گا مال حاضر کتاب لا یدع صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ کیسا نوع اعمال ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی, ہر چیز یہاں موجود ہے. لا یحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, جو لوگ عمل کرتے ہیں, لا تحسبن اللہ غافلا, لوگوں کے عمل سے اللہ کو غافل مت سمجھو. جو معصیت بھی تم کرتے ہو, جو گناہ کرتے ہو, اللہ کو غافل نہ سمجھو. ہر چیز کا علم ہے. تو آج ان دونوں چیزوں کا فضل ہو رہا ہے, 99 تو غافل بھی اور ایک چھوٹا سا بتاقا بھی. حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو فضل کیا جائے گا تو فقر بل بتاقا بتاشت السجلات, وہ چھوٹی سی پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ گناہوں کے 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے. اتنے ہلکے کہ وہ پڑنا اتنا اوپر چلا جائے گا کہ دفاتر کے گرنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے. بڑا عجیب منظر, ایک چھوٹا سا بتاقا, ایک چھوٹی سی پرچی 99 دفاتر پر بھاری پڑ گئی. اسے کھولا جائے گا, فیضا فیحا لا الہ الا اللہ, اس میں کیا درج ہوگا؟ لا الہ الا اللہ, بندے کی توحید, بندے کا مستحکم عقیدہ. یہ تو اساس ہے, یہ تو بنیاد ہے. فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. لوگوں, کلمہ طیبہ کیا ہے, اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ, اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہو, مستحکم ہو, مضبوط ہو, قوی ہو, اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہو. یہ شاخیاں اعمال ہیں کہ تمہاری دیکھ کے یہ اوپر تبھی جائیں گی, آسمانوں کو تبھی چھوئے گی جب اس کلمہ طیبہ کی بنیاد مستحکم ہوگی. یہ بنیاد کمزور پڑ گئی, درخت گر جائے گا, کوئی چیز قبول نہیں ہوگی, اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس بنیاد کا استحکام ضروری ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ صرف اس کے ضد پر اکتفا کر لیا جائے, تسبیحات پر زور ہو, نہ اس کا معنی معلوم ہو, نہ اس کے مطالب معلوم ہو, نہ اس کا حدث معلوم ہو, نہ اس کا انجام معلوم ہو. نہیں, یہ کلمہ دستور حیات ہے, یہ عقیدہ اور مرحب. تمہاری سیاست بھی یہی ہے, معیشت بھی یہی ہے, اقوام عالم کے تعلقات کی بنیاد بھی یہی ہے. یہ کلمہ ایک انقلاب ہے, اس کو پڑھ لینے کے بعد سابقہ زندگی میں انقلاب آتا ہے. انقلاب اگر نہ ہے تو تم ایسے جمود کا شکار ہو کہ اس کو پڑھنا اور نہ پڑھنا بنا. اس کلمے کو پڑھ لینے والا اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے. اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد عبد الرحمن اور رام داس میں فرق ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کے دور میں سمامہ بن عفان کو گرفتار کر لیا گیا, اپنی قوم کا شہزادہ تھا, ایک بڑا تاجر تھا. نبی اسلام کو خبر دی گئی, فرمایا کہ علم دور ہو بساری دل مسجد, اسے مسجد کے ستون سے باندھو. کیوں باندھو؟ اس مشرق کو, تاکہ یہ ہمارے معاملات دیکھے. کتنی یقینی بات ہے, کیا پاکیزہ معاشرہ تھا. یہ معلوم تھا کہ مسجد میں آنے والے بالکل طیب و طاہر اور پاکیزہ ہوتے ہیں, ان کے تصرفات, ان کے اخلاق انتہائی مثالی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے معاملات دیکھ کر یہ اسلام قبول کر لے. آج بھی ایسا ہے, ہماری مساجد یہی نمونہ پیش کرتی ہے؟ نہیں. آج مساجد جھگڑوں, تنازعات اور اونچی اونچی آواز میں بولنا, چیخنا, چلانا, ان چیزوں کا مرکز بنی ہوئی. گھر میں تمہاری کوئی بات نہیں سنتا اور مساجد میں تمہاری آواز سب سے اونچی ہوتی. اللہ کا خوف نہیں, اسے باندھ دیا گیا. اللہ کے پیغمبر بذات خود سمامہ کے پاس آئے, اس کا حال پوچھا, غصے سے ٹکرا ہوا انسان جواب دیتا ہے کہ ان تخت ان تخت زیادہ من وہ ان تر ان تر ان شا کے رہا. اے محمد, اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون سستا نہیں ہے, میری قوم انتقام لے گی. اس خون کو معاف کرنا میری قوم کے لیے آسان نہیں ہوگا, انتقام لیا جائے گا. اگر معاف کر دو گے, مجھے رہا کر دو گے تو تمہیں ہمارا شاکر ہم احسان فراموش نہیں ہے, اس کا بدلہ دیں گے. اللہ کے پیغمبر نے چھوڑ دیا, حالانکہ اپنی تعمیر میں تھا. اس کی سرکت کی سزا دی جا سکتی تھی لیکن نہیں چھوڑ دیا. نبی اسلام کی آخر دم تک کوشش ہوتی تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں. جب طائف میں آپ نے دعوت دی اور لوگوں نے تکلیفیں پہنچانے کا بازار گرم کر دیا, اس قدر پتھر مارے کہ اللہ کے پیغمبر لہو لہان ہو گئے, خون بہ رہا ہے, حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. اس منظر کی طرف فرشتے بھی اللہ سے پہنچ گئے کہ ایک حکم دے دے, اشارہ کر دے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس ظالم قوم کو پیس کے تباہ کر دے. فرمایا نہیں, کیا ایسے انبیاء نہیں گزرے جنہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے پتھر مارے اپنے رومال سے اپنے خون سے صاف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کی دعائیں بھی کر رہے ہیں, اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, اس قوم کو علم نہیں, اس قوم نے مجھے تکلیف دی ہے, میں اس قوم کی بدعا کی, اس قوم کی بربادی کے لیے بدعا نہیں کروں گا بلکہ میں دعا کروں گا. اس امید اور اس حرص پر کہ اگر یہ قوم اسلام قبول نہیں کرتی تو شاید اس قوم کی نسلیں اور اس کی اولادیں اسلام قبول کر لیں. یہ پیغمبر کا صبر ہے, اللہ کو پسند آیا, آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی اولادوں میں سے بڑے بڑے مشاہیر پیدا کیے, بڑے بڑے محدثین پیدا کیے. مثال کے لیے ایک ہی جوان کا نام کافی ہے, محمد ابن قاسم, اسی طائف کے علاقے کا ساتھ ہے سن. تمہارا اور میرا اسلام اسی نوجوان کے جہاد کے مرہون منت. اللہ کے پیغمبر کی دعا دعوت توحید میں مشاکل کو برداشت کرنا بڑے اس میں دروس ہے. آپ نے چھوڑ دیا سنامہ کو, تین دن یہی کیفیت رہی. اس دوران سنامہ صحابہ کے اخلاق, ان کے تصرفات, ان کا طریقہ عبادت, نماز کے لیے حاضری, مسجد کا اہتمام, نماز کا اہتمام, اللہ کے پیغمبر کی عزت, اللہ کے پیغمبر کا احترام, یہ سب چیزیں دیکھ چکا تھا. چوتھے دن پھر رسول اللہ آئے, سلامہ کی خیریت ریاست کی, سلامہ کوئی پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دین کو قبول کرنے کا اور تمہارے دین کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے طریقہ قائم کیا, غسل کر کے اسلام قبول کر لیا, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, یہ کلمہ طیبہ ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہماری زندگی ہے؟ اسے پڑھا کبھی قرآن حدیث پر؟ سلامہ نے بھی پڑھا اور پڑھتے ہی کیا انقلاب آیا؟ اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب سے چند لمحے پہلے میرے نزدیک اس کائنات میں سب سے مبعوث چہرہ, نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا, اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا اور محبت کے قابل آپ کا چہرہ ہے. آپ کا شہر مدینہ میرے لیے سب سے زیادہ نفرت کے قابل شہر تھا, لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ کا یہ شہر میرے نزدیک دنیا کے تمام شہروں سے محبوب بن چکا ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کا دین میرے نزدیک مبعوث ترین دین تھا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا کا سب سے بہترین اور پاکیزہ دین بن چکا. کیا انقلاب آیا؟ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ میں تو گھر سے عمرے کے لیے نکلا تھا اور آپ کے جوانوں نے مجھے گرفتار کر لیا, اب کیونکہ نیت کر چکا تھا, اب آپ سے اسلام بھی لا چکا ہوں, اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں. معنی اسلام قبول کرنے کا معنی یہ ہے, کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اب جو قدم اٹھے گا آپ سے پوچھ کے اٹھے گا. ہمارا طریقہ بھی یہی ہے. یہ آج کلمہ پڑھنے والا اس دین کو کیا سمجھتا ہے, اس کلمے کے مضمون کو کیا جانتا ہے, اس کی معرفت آپ دیکھیں. ہم مسلمان مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے, ہمارے آباؤ اجداد مسلمان, کیا اجتماعی رسول کا یہ انداز موجود ہے؟ نہیں. اب تک آباؤ اجداد کی پیروی, اماموں کی تقلید, علماء کی پیروی, یہ ہمارا نسب العین بنا ہوا. کیا تم نے دین کو سمجھا؟ کیا تم نے اس کلمے کو سمجھا؟ اس کلمے کی بنیادوں پر غور کرو. یہ کلمہ تبھی مفید ہوگا جب اس کی بنیادیں زمین میں مستحکم ہوں گی, تب اس کی جڑیں آسمانوں پہ پہنچیں گی, اور تمہارے عمل اللہ قبول کرے گا, ان کا فائدہ ہوگا. مانا جو بھی کام کرنا ہے آپ سے پوچھ کے کرنا, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہے عمرہ ہمارے شرعی شعائر میں سے، تم ضرور ادا کرنے جاؤ. عمرہ کرنے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، وہاں اطلاع پہنچ چکی تھی، کیونکہ سمامہ بن عفان ایک بڑا مشہور تاجر تھا، بلکہ پورے مکہ کو گندم سپلائی کرتا تھا، ان تمام علاقوں میں گندم سمامہ کی طرف سے آتی تھی. اہل مکہ یہ خبر سن چکے تھے، سمامہ کو دیکھتے ہی نعرے لگاتے ہیں کہ سبوت ہے سبوت ہے، اے سمامہ افسوس تم بھی صحابی بن گئے، افسوس تم بھی صحابی بن گئے. ان کی اصطلاح میں صحابی بے دین کو بولتے تھے، آباز داد کے دین کو چھوڑنے والا صحابی کہلاتا تھا، کہ تم بھی صحابی بن گئے، تم نے بھی محمد کی غلامی قبول کر لی. جیسے آج کے دور میں کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں آ جائے اور قرآن و حدیث کے دائرے میں آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہابی بن گیا، وہ کہتے ہیں کہ صحابی اور یہ کہتے ہیں وہابی. سلامہ نے کیا کہا؟ یہ ہے انقلاب کہ یا اللہ مکہ پر واللہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مکہ والو سن لو، تمہارے پاس آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دے دیں. اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، اب تجارت بھی ہوگی لین دین بھی ہوگا تو اس پیغمبر کی مرضی کے مطابق. ہمارا دین بھی ایسا ہے، جو ہم نے کلمہ پڑھا تو کیا ہم نے کلمے کے تقاضے پورے کیے؟ دیکھیں عقیدہ عمل عبادت معیشت، اب ہر چیز کی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. مدینہ لوٹوں گا، اپنے پیغمبر سے پوچھوں گا کہ اہل مکہ کو گندم سپلائی جائیے انہیں بند کر دوں. اللہ کے پیغمبر کہیں گے بند کر دو، بند کر دوں گا، لاکھوں کا نقصان ہوگا برداشت کروں گا. اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے نہیں بہار رکھو تو بہار رکھوں گا. یہ کیا؟ یہ اس کلمے کی برکت ہے. جنہوں جان کی کہانیوں سے اس کلمہ طیبہ کو جو قبول کر لیتا ہے، اس کا عقیدہ اس کا عمل اس کی معیشت تجارت ہر چیز منفرد ہوتی ہے، اس دین کے تابع ہوتی ہے، اس کا مطبوع اس کا دین ہوتا ہے اور وہ دین کے تابع ہوتا ہے. وہ دین کو اپنی مرضی سے نہیں موڑتا بلکہ دین کی مرضی سے خود مرتا ہے. یہ توحید حقیقت یہ ہے کہ توحید کا استحکام اس کلمے کی پوری معرفت یہ تمہاری قوت اور سلامت کی اساس ہے. عقیدہ مضبوط ہوگا ہر چیز مضبوط ہوگی، عمل مضبوط ہوگا اور کفار اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس لیے آج جو ایک فکری جنگ یہودی نصارہ کی ہمارے خلاف قائم ہے، اس کا اصل وار جو ہے وہ عقیدہ ہے. عقیدے کے تعلق سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے بگڑو. تمہیں نماز سے نہیں روکیں گے، حج سے نہیں روکیں گے، روزے سے نہیں روکیں گے، ان اعمال پر کوئی بار نہیں. ہاں ایسی پالیسیاں بنائیں گے کہ تمہارا عقیدہ بگڑو ہو تو تمہیں قرضہ تب ملے گا، آئی ایم ایف تمہیں قرضہ تب دے گا جب تم سی ٹی ڈی پر سائن کر دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی عقیدے پر جلغار ہمارے حکام یہ حکومتی مشینری شاید یہ بات سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ ورلڈ بینک ہمیں چند ڈالر دے گا تو ہم جی سکیں. اللہ کی ربوبیت کہاں گئی؟ اللہ پر توکل کہاں گیا؟ عقیدہ کہاں گیا؟ یہ عقیدے پر بھار ہے، یہ ساری سازش عقیدے کے خلاف جنگ ہے. مجھے اس میں اور کوئی دوسری چیز دکھائی نہیں دیتی. کہاں ایک طرف یہ عقیدہ اب استعمال ان سب کہ تمہاری روبی آسمانوں میں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موت لما منعت. اے اللہ اگر تو دینے پر آ جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر روک نہیں سکتی، اور تو روک دے تو ساری طاقتیں مل کر دے نہیں سکتی. یہ ہمارے عقیدے کا محور. الحمدللہ رب العالمین سے ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا. قل اعوذ برب الناس سے ختم ہو رہا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، پالنے والا اللہ ہے. روزی اللہ کے پاس، من کان للہ فان اللہ له، جو اللہ کا بن جائے گا، جو اللہ سے صلح کر لے گا، اللہ کے اپنے تعلقات کو استعمال کر لے گا، اللہ اس کا بن جائے گا. پر یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، ہم نے اپنے معاملات کی دکانیں امریکہ کو تھما دی, ورلڈ بینک کو تھما دی, ان کے سامنے بھیک مانگتے. یہ یہود و ہنود کی سازش ہے. اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہ ڈائریکٹ ہمارے عقیدے پر یلغار. یہ عقیدے کمزور ہوں گے تو ہر چیز کمزور ہوگی, نہ عمل مستحکم رہے گا نہ یقین مستحکم رہے گا. حالانکہ میرے بھائی یہ دین ایک بڑی عجیب اساس ہے جو آپ کو فراہم کی جا رہی ہے. اس کی تہ میں جاؤ, سمجھنے کی کوشش کرو, اپنی اصلاح کی کوشش کرو. اس طرح ڈاما ڈول ہونا, مسلمان بھی کہنا, توحید کی بات بھی کرنا, ورلڈ بینک کو سجدے بھی کرنا, یہ سب کا سب وہ تضاد عملی ہے, وہ نفاق ہے جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں. اللہ ناراض ہو گیا سب کچھ بگڑ جائے. اللہ کو راضی کر لو. یہ امریکہ بدماش ناراض ہو تو ہوتا, پھر اس کی پرواہ نہ کرو. یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری جان چھوٹے گی. اس کی ہم سے صلح قائم رہی تو ہم بربادی کی طرف بڑھتے جائیں گے. ہماری عقیدت کا سامان ان منحوسوں سے اپنی جان چھڑانا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. بڑا پیارا تعلق ہے. ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ فرما دے, اس نے ہر چیز کی ضمانت لی ہے. تم اللہ سے مانگو, پھر اللہ کے خزانے دیکھو, پھر اللہ کی عطا دیکھو. اللہ کے پرندے کو جنت کی ضمانتیں دے رہے ہیں کن لوگوں کو, جو صرف اللہ سے مانگتے. مجلس قائم تھی, فرمایا میں اضمن لی واحد اضمن لہ الجنہ, کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وعدہ کر لو میرے ساتھ, میں جنت کا وعدہ کر کے جاتا ہوں. ابو ذر غفاری نے یہ بات سنی, آگے بیٹھے تھے, اپنا ہاتھ کھڑا کر دی. جنت کی بات ہو رہی, جو چاہے ضمانت لے لیجئے. تو کل مال کی قربانی ہو سکتی ہے, جان کی قربانی ہو سکتی ہے. یہ مال چلا جائے, اللہ کو یہ جان دے دی جائے جنت کے لیے, بس یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے, بڑا کامیاب سودا ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا تسأل الناس شيئا, ضمانت یہ دینی ہے کہ لوگوں سے کبھی سوال نہیں کرنا, جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا. شاعر نے کہا اللہ یغضب ان ترکت سؤاله وابن آدم حين يغضب, انسان سے اگر سوال کرو گے وہ ناراض ہوتا ہے, اللہ سے سوال چھوڑ دو گے تب ناراض ہو. تعلق باللہ کمزور ہو گیا, عقیدوں پر مسلسل کفار کی یلغار ہے. اس سازش کو, مکر کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں چند دن کی چاندنی مطلوب ہے, ڈالر آ جائیں گے, کچھ دن گزر جائیں گے عیاشی کے ساتھ. اللہ کا خوف نہیں, عقیدے کمزور, اللہ کا خوف ختم, وہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ یاد رکھو یہ بات, مسلم امہ میں, مسلم ریاستوں میں جب بھی ظلم ہوگا, فساد ہوگا, فقر ہوگا, فاقہ ہوگا, تو اس کی نحوست ان کے حکمران ہوں گے, اس نحوست کی بنیاد ان کے حاکم ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما لم یحکم ائمتهم بکتاب اللہ الا وجعل اللہ باسهم بینهم. مسلم حکام اگر اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کریں گے, اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کریں گے, تو اللہ تعالی مسلمانوں کو اس طرح چھوڑ دے گا کہ آپس میں لڑیں گے, مریں گے اور ماریں گے. یہ قتل و غارت گئی, یہ ظلم و فساد جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی اسباب تم کچھ بھی متعین کر لو, مگر ہمارے پیغمبر نے ہمیں ایک ایک سبب بتایا ہے. اس کا سبب جو ہے مسلم حکام کی نحوست ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کریں گے. وما حكموا بغير ما انزل الله الا فشافيهم الفطر. جو قوم اللہ کی شریعت سے فیصلہ نہیں کرتی, اللہ اس قوم کو فقیر کر دیتا ہے. آج اگر تم مقروض ہو, فقیر ہو, تلاش ہو, تو اس کے اسباب تم خود چاہو جو بھی متعین کر لو, مگر ہمارے پیغمبر نے ایک ہی سبب متعین کر کے ہمیں دے دیا, اور وہ کیا؟ کہ کتاب اللہ کی تحقیر نہیں ہوگی, اللہ کے پیغمبر کی شریعت اور اللہ کے پیغمبر کی سنت قائم اور نافذ نہیں ہوگی. نام لیں گے بھی تو محض ایک ڈرامہ ہوگا, مخلص نہیں ہوں گے دین کے ساتھ. جو مخلص ہوتا ہے وہ تو اس ریاست کی ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلا قدم یوں اٹھاتا ہے کہ اللہ کا دین قائم کر دے. ان کا تو ایک ایک لمحہ اصلاح میں گزرتا ہے, ان کی تو سامنے موت لہرا رہی ہوتی ہے, اور وہ اللہ کے دین کے فریضے سے غافل نہیں ہوتے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کا پیٹ چاک ہو چکا ہے, آنکھیں باہر نکل چکی ہیں, جو چیز سنائی جاتی ہے کٹی آنکھوں سے باہر نکل رہی ہے, موت سامنے جھانک رہی ہے. ایک غلام, ایک نوجوان آتا ہے بیمار پرسی کے لیے, بیمار پرسی کر کے لوٹا, امیر عمر نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا تہبن تخنوں سے نیچے ہے. فرمایا کہ ادو علی غلام, اس نوجوان کو بلاؤ میرے پاس. بلایا گیا اور کہا کہ یا غلام ارفع اظہارک فإنه أطلع لربك وأنقى لثوبك, اے نوجوان اپنے کپڑے کو اونچا کر لو, کپڑے کو اونچا رکھو گے تو یہ علامت ہوگا, شناخت ہوگا تمہارے پروردگار کے خوف. یہ لباس اونچا رہے گا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, یہ اللہ کے ڈر کی بنیاد. وأنقى لثوبك, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے کپڑے پاک صاف اور پاکیزہ رہیں. دیکھیں کیا حالت ہے, لیکن ایک اس مسئلے کہ آگاہ کیا, اس مسئلے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے, اس مسئلے کو اہمیت نہیں دی جاتی. مسئلہ ہے بہت بڑا لیکن ہمارے ہاں کی وقت نہیں اس کی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الاسبال هو المخیل, لوگو یہ کپڑے کا تخنے سے نیچے رہنا یہ امر ہی تکبر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دل میں تکبر نہ چل جائے گا کام, نہیں یہ امر ہی تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر, جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ مسئلہ غیر معمولی نہیں ہے, معمولی نہیں ہے بلکہ غیر معمولی. موت سامنے نظر آ رہی اور اس نوجوان کو اس مسئلے کے تعلق سے سمجھایا جا رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ حکام کا فریضہ ہے, اخری مسئولیت ان کے سروں پر قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بعد حکام افسوس کریں گے کہ کاش ہمیں کسی بے جان چیز پر بھی تولیت نہ دی جاتی, پتھروں کی تولیت بھی ہم نے قبول نہ کی ہوتی. جب قیامت کا حساب دیکھیں گے, جب یہ دکھائی دے گا کہ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کا حساب و کتاب نور کے منبر پر بٹھا کر لیا جا رہا ہے, اور ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کا حساب و کتاب جہنم پر قائم پولیس رات کو بٹھا کر لیا جائے. اللہ کا خوف, مخافت اللہ, اس کو راس الحکمہ کہا گیا. دانائی کا سردار جو ہے وہ اللہ کا خوف. تو اپنے آپ کو تولا وزن کرو, ان اعمال کے تتبہ کرو جو اعمال وہاں کام آئیں گے جو اللہ کے نظام پر بھاری ہوں گے. نیک عمل, عقیدے کا فہم, دین کا تفقہ, دین پر عمل, اللہ کے پیغمبر کی سنت کی تلاش, جو سجو, یہ بڑے مبارک عمل ہیں. ایسے انسان کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح ایک سفر پہ اللہ کے پیغمبر نے کہا جاؤ اس درخت پہ چڑھو اور تم مسواکیں توڑ کر لاؤ ہمارے لیے. مسواکیں توڑے تو کپڑا تلی سے ہٹا ہوا تھا, ان کی پتلی پتلی ٹانگیں نظر آئیں. صحابہ بے ساتھ ہنس پڑے کہ عبداللہ کی ٹانگیں ان کی پنڈیاں تو بہت ہی پتلی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیوں ہنستے ہو, لہو ما اثقل فی المیزان من احد, جب قیامت کا دن ہوگا تو عبداللہ کی دو پنڈلیاں اللہ کے میزان پر احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگی. اس کی اثرات جو ہے وہ اللہ کا ڈر, تقویٰ, پرہیزگاری, تعلق باللہ, عقیدے کا استحکام. اللہ سے توفیق کا سوال کیا کرو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.